الرجيم. آپ حضرات جو ہر ہفتے زحمت فرماتے ہیں اور یہاں تشریف آوری ہوتی ہے، ان میں عام طور پہ بات انسانی اخلاقیات پر ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا نظام پوری دنیا کا نظام انسانی اخلاقیات ہی پہ چل رہا ہے، جس طرح کوئی شخص یہ انکار نہیں کر سکتا کہ روح پورے انسانی وجود کو چلاتی ہے، اسی طرح دنیا پوری کی اصل روح انسانی اخلاقیات ہے، اور پوری دنیا میں لوگ جبر سے اس نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، ٹھونسنا چاہتے ہیں کہ اصل روح پیسہ ہے، مادہ ہے، اخلاقیات نہیں ہے، اور دن بدن وہ جو ترقی کر رہے ہیں وہ اخلاقیات کے برعکس ہے، اور جتنا یہ نظام غالب آئے گا کہ انسانی اخلاقیات کی بجائے دنیا کو مادے سے چلانا ہے، اتنی ہی تباہی قریب آئے گی. کیونکہ اصل روح جب فنا ہو جائے گی تو جسم سے جان نکل جائے گی، مادہ اور پیسہ. اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو دنیا کی جان بنایا جائے، اور اگر یہ دنیا کی جان بنے گی تو مادہ اور پیسہ اس کی دوڑ دنیا کو تباہ کرے گی اور کر رہی ہے. فرد کی سطح پہ دیکھو تو کون پیسے زیادہ کما رہا ہے، کس کے پاس گاڑی ہے، کس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، اور وہ پیسے کی فراوانی کے بلبوتے پر یہ چاہتا ہے کہ دنیا تو ایک طرف رہی، آخرت بھی خرید لے. اتنی بڑی مسجد بنا دے کہ دنیا میں دوسرے اور تیسرے نمبر کی بڑی مسجد لوگ کہیں کہ یہ بنی ہے، اور وہ شخص نہیں جانتا کہ دنیا کی دوسری اور تیسری بڑی مسجد بنانے سے زیادہ خدا کے نزدیک گناہ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ ایک انچ زمین کسی کی بغیر رضامندی کے لے لی جائے. ایک آدمی پورے اسلام آباد جتنی بڑی مسجد بنا دے کتنی بڑی مسجد ہوگی, آدمی پیدل نہیں چل سکتا, لیکن اللہ اس کو یقیناً اس کا ثواب اتنا نہیں دے گا جتنا عذاب اس کا ہوگا کہ پنڈی میں ایک کنال زمین کسی کی ناجائز قبضے میں لے لے. اس لیے جو لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ پیسے کے بلبوتے پر وہ آخرت بھی خرید لیں گے, آخرت تو بہت دور کی بات ہے, وہ دنیا بھی اچھی نہیں کر سکتے. وجہ اس کی یہ کہ دنیا اچھی کرنا آخر موت آنی ہے, بیماری, معذوری, کیا کیا چیزیں. اور اگر دنیا میں موت کا نزا کا عالم خراب ہو گیا تو دنیا کون سی پھر کما لی. تو اس لیے کائنات میں اصل روح انسانی اخلاقیات, اور یہ جو لوگ اب کوشش کر رہے ہیں کہ اخلاقیات کی بجائے پیسے کے زور پہ اس دنیا کو چلائیں, یہ خود بھی برباد ہوئے اور دنیا کو بھی برباد کیا. چندر گپت ہندو بادشاہ تھا, بڑی وسیع اور عریض سلطنت تھی, پاکستان, ہندوستان, چائنا کا کچھ حصہ, نیپال, بھوٹان, سپم, اور یہاں بیٹھ کے وہ انڈونیشیا, اور اس کے بعد سمندر کے راستے سے آسٹریلیا تک پہ اس کی حکومت. اتنی وسیع سلطنت, اور اس نے سلطنت کی توسیع کی خاطر ایک جنگ لڑی اور 10 لاکھ سے زیادہ افراد اس کی فوج میں شامل تھے. 10 لاکھ کی فوج, اس کا ایک دن کا خرچہ کتنا ہوتا ہوگا اور پھر اسے رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا. لیکن جب اس نے انسانوں کا قتل عام دیکھا اور لاشیں دیکھی تو دنیا سے دل سرد پڑ گیا, اور اس نے بڑے بڑے پتھر کے کتبے لگوائے اور ہر ایک پہ لکھا کہ یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز ناجائز, اور انسانوں کے خون سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لکھا کہ جانوروں کو بھی ذبح نہ کر. پھر شریعت نے, اسلام نے جانوروں کو ذبح کرنا کوئی اتنی اچھی چیز قرار نہیں دیا. قربانی کا حکم ہے, بس ایک خاص حد تک ہے, لیکن عمومی طور پر جانوروں کا ذبیحہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے شکار کرنے کو زیادہ اچھا قرار نہیں دیا گیا. جائز بھی ہے, بعض اوقات ضروری بھی ہو جاتا ہے, لیکن کوئی اچھا فعل نہیں قرار دیا گیا. اب چندر گپت اور یہ لوگ جو اتنی جنگیں لڑتے رہے, سکندر اعظم کہاں سے چلا اور ترکی, ایران, عراق, مصر, ہندوستان, دنیا فتح کرنے کے ارادے سے چلا, لیکن زندگی کتنی تھی, اسباب اور وسائل کتنے جمع کیے, ذرا غور سے دیکھیے تو حالت اب بھی یہی ہے. کوئی بڑی طاقت بن گئی ہے, وہ ملک سپر پار کہلانے لگا ہے, وہ اپنی توسیع اور دنیا میں جن اسباب اور وسائل سے ان کے بقول رزق جنم لیتا ہے, ان اسباب اور وسائل کو اپنی گرفت میں لانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ رزق کے جو اسباب اور وسائل اور ذرائع ہیں ان پہ قبضہ کریں, اور دنیا پوری ان کی محتاج ہو جائے. اور فکر کیا ہے؟ فکر یہی ہے کہ دولت اور پیسہ, اور اس کائنات میں اخلاقیات کے مقابلے میں پیسے کو لانا چاہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس پیسے اور زر اور مال کو روح کے مقابلے میں لانے سے اور کچھ ہو نہ ہو یہ زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی. کوئی لکھنے والا نہیں رہا جو لکھے اور دنیا کو بتائے کہ تم لوگوں نے عراق پہ حملہ کیوں کیا. یہی الزام تھا نا کہ عراق نے ایسے ہتھیار بنا لیے ہیں کہ دنیا کو تباہ کر دے گا, کیمیائی ہتھیار بنا لیے. پھر آپ نے مل کے فیصلہ کیا کہ اقوام متحدہ کی ٹیم جائے اور جا کر جائزہ لے, وہ بھی ہو گیا. پھر انہوں نے رپورٹ دے دی کہ عراق میں ایسی چیز پائی ہی نہیں گئی. پھر ان سب کو ہلاک کرنا, ان ملکوں کو تباہ و برباد کرنا, ان ملکوں کے جو ہمسایہ ملک تھے ان کو بھی برباد کرنا, اور آخر پہ کہہ دینا کہ سوری یہ جنگ غلطی سے ہو گئی. تو اس غلطی کا ازالہ کچھ آپ نے کیا؟ اس غلطی کا کوئی خمیازہ آپ نے بھگتا ہو؟ جتنے انسان قتل کر دیے تھے اتنے ہزار روپے ہی دے دیے ہوں, کچھ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ دولت, پیسہ, مال اور وہ اسباب اور ذرائع جن سے دنیا کو رزق ملتا ہے بقول آپ کے, ان ذرائع پر قبضہ کرنا مقصود تھا؟ اور کیا ہے؟ اصل چیز انسانی اخلاقیات ہے, اور عالمی سطح سے لے کر فرد واحد تک ہر ایک کے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مجھ میں اخلاقیات کا کیا پیمانہ ہے, اور میں انسانی اخلاقیات میں کس درجے میں جی رہا ہوں. یہ ہے بات. اور جتنا جتنا انسان اخلاقیات کی نسبت سے گرتا جاتا ہے اتنا ہی اتنا وہ آدمی اللہ کی نظر میں بھی گرتا جاتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو جو اس نے اخلاقیات کا معیار دیا ہے لوگ اس معیار پر قائم رہیں. भी आप देखिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह जुल्म का जिक्र किया है और बार बार कहता है कि जुल्म ना करो, बार बार कहता है कि जुल्म ना करो, हत्ता कि यहां तक कहता है कि ज़ालिमी अनफुसहुम, जिन लोगों ने अपनी जान पर जुल्म किया जब मर रहे होंगे तो फरिश्ते उन्हें मारेंगे और उन्हें कहेंगे, बताएंगे कि दुनिया में तुम्हारी वजह से क्या कुछ अजाब आया और फिर आखिरत की रुसवाई उस जुल्म की वजह से अलग है। और वो फरिश्तों को कहेंगे कि मा कुन्ना नामुल मिनसू, हमने तो दुनिया में कोई गुनाह नहीं किया। सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह कहता है शिर्क है, इसलिए कि मुशरिक इंसान अल्लाह की बजाय ताकत और कुदरत और कानून का बनाना ये सारे इख्तियारात किसी और को दे देता है, शिर्क करता है ना अल्लाह के साथ। और आहिस्ता 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 वो लोग जो शिर्क करते हैं वो अपने आप को इस मुकाम का आदमी समझ लेते हैं कि जो कानून हम बनाएं ये अल्लाह का कानून है, हम दुनिया में खुदा के नुमाइंदे बैठे हैं, ब्राह्मण पंडित पादरी। शिर्क और तौहीद से फर्क क्या पड़ता है इंसानी जिंदगी पे, ये बहुत बारीक बात है लेकिन समझने की है। खुदा की तौहीद ये बताती है कि कानून बनाने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार था कि वो अपनी जात से किसी चीज को हलाल और हराम कर देते। वहां अब्दुल अली साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम और अल्लाह ने बड़ा बड़ा नवाजा था उन्हें, उनकी किताब है मुसल्लम सबूत की शरा फवातिहुर रहमूत, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि इंसानों के लिए कानून बनाने का असल हक अल्लाह का है। हज़रत अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहद्दिस सेलवी रहमतुल्लाह अलैह तोहफ़ा इस्तिनशरिया में भी यही लिखते हैं कि इंसानों के लिए असल में कानून मुरत्तब करना और हुक्म देना कि ये सजा है, ये जजा है, ये इनाम है, ये उस आदमी की पनिशमेंट है, ये असल हक अल्लाह का है। रसूल की इसलिए मानी जाएगी कि अल्लाह ने उसे अपना नुमाइंदा करार दिया है, उसमें रिसालत का वस्फ आ गया है। और हुक्मरान वक्त की इसलिए मानी जाएगी कि वो हाकिम वक्त बन गया है, लेकिन ये दोनों उलिल अमर हाकिम वक्त और रसूल अलैहिस्सलाम ये दोनों दर हकीकत अल्लाह ही के कानून के पाबंद हैं। एक अल्लाह के कानून को बयान करता है रसूल अलैहिस्सलाम, उसकी तशरीह करता है, और दूसरा जो है वो नए जो नए से नए मसाइल पेश आते हैं उन पे इज्तिहाद करता है या उलमा के इज्तिहाद पर अमल करता है। असल हक इंसानों के लिए कानून बनाने का फिर भी अल्लाह ताला सुभान व तआला ही के पास। انسان کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے لیے کوئی قانون خود سے مرتب کرے. اگر انسانوں کو یہ اختیار مل جائے گا تو اپنے باپ بیٹے کے لیے الگ قوانین بنائیں گے، وہ الگ ایک امپائر بنے گی، رائل امپائر، اور عام مخلوق کے لیے الگ قانون بنے گا. تو اللہ کی توحید، خدا کی وحدانیت، اس کے حقیقی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کوئی کسی کے لیے اصلاً قانون نہیں بنا سکتا. اجتہاد ہے، اور مجتہد اجتہاد کے ذریعے کیا ثابت کرتا ہے؟ وہ اصل میں کتاب اور سنت کو کا پابند، اور سنت کیا ثابت کرتی ہے؟ وہ اصل کتاب کی طرف. امام شافعی اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دونوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ جتنی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں ہم ثابت کر دیں گے کہ اصل میں یہ قرآن ہی کا حکم ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ لکھنا بھی شروع کیا تھا، چار پانچ صفحے لکھتے، پھر ان کا انتقال ہو گیا. اور محدثین نے بھی اس سے کام کیا. تو شرک اور توحید میں بنیادی طور پہ جو فروق ہیں وہ یہ کہ انسانوں کے لیے قانون بنانا یہ کس کا حق ہے؟ توحید کہتی ہے اللہ کا حق، اللہ کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا. شرک یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کو حق ہے اور جو اللہ کے شریک ہیں ان کو بھی حق ہے. اللہ کے جو شریک ہیں اگر وہ خوش ہوں تو اللہ خوش ہے، اور اللہ اگر ناراض ہو اور خدا کے شریک خوش ہوں تو کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے جو شریک ہم نے بنائے ہیں ان کے حقوق پورے ہونے چاہیے، معاذ اللہ اللہ کا حق ہو نہ ہو. چنانچہ سورہ انعام میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں ھذا للہ، یہ حصہ اللہ کا ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ حصہ اللہ کے ان شریکوں کا ہے جو ہم نے خود بنائے ہیں. وما کان للہ، اور جو اللہ کا حق ہے، فہو یصل الی شرکائہم، وہ خدا کا حق مالی عبادت کا، مال کا، جسم کی عبادت کا، شریکوں کو مل جائے کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، اور جو شریکوں کا حق ہے وہ اللہ کو مل جائے تو نہیں جانے دیتے، کہتے ہیں نہیں. اللہ نے کہا کتنی بری بات ہے جو تم کرتے. چنانچہ جو شرک کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ سوسائٹی کو طبقات میں تقسیم کرتا ہے، اور مشرکین آہستہ آہستہ تین لعنتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک لعنت تم کی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ایک رائل امپائر قائم ہو جاتا ہے، بادشاہ دنیا میں اللہ کا شریک ہے، لہذا جو اس نے کہا وہ قانون بن گیا. اور اللہ کی توحید خلیفہ وقت کو عدالت میں لے آتی ہے کہ حضرت کچھ نہیں، آپ اور میں دونوں ایک ہی قانون کے تابع ہیں. اور سیدنا علی، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کو عدالت میں آنا پڑتا ہے، بڑے قصے ہیں. یہ خدا کی توحید ہے. اور شرک کی پہلی لعنت یہ کہ اوپر امپیریل سوسائٹی قائم ہو جاتی ہے، جو مرضی کرے. فرعون یہی تھا، اس نے کہا لئن اتخذتم الہا غیری اگر میرے علاوہ اس دنیا میں تم نے کسی کو خدا مانا تو میں مار دوں گا تم. وہ انسانی خون کو اپنی ملکیت ہی تو جانتا تھا. ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ مصر کے دریا یہ میرے ہی حکم سے تو بہ رہے ہیں، اور مصر والوں نے باہر کی دنیا کب دیکھی تھی؟ خود فرعون نے کتنے ملکوں کو گھوما تھا. یہ ہوتی ہے پہلی لعنت. اور پھر جب انہیں قدرت اپنی گرفت میں لیتی ہے اور اللہ کا عذاب آتا ہے تو ان کے چھوٹے پھر جھوٹ بولتے ہیں. فرعون پہ آئی خدا کی گرفت، پانی میں مارا گیا. فرعون کے بیٹے نے اس کے بعد کیا کیا کہ اپنی پوری مملکت میں جگہ جگہ پتھر کھدوا کے لگائے کہ میرا باپ کامیاب ہوا، اور اس نے ان غلاموں کو نکال دیا. جگہ جگہ پتھر لگے. اللہ کی شان، کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا، خود قرآن بھی خاموش ہے اس سے. اب جو آثار قدیمہ سامنے آئے ہیں تو اب وہ تختیاں ساری اس کے بیٹوں پوتوں کی نکل رہی ہیں کہ ہمارا دادا اتنا بڑا اور ہمارا باپ اتنا بڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کو مار کے نکال دیا اور یہ کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ وہ خود شکست آ گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے اللہ کی مدد سے پار ہو گئے. اب اس کے فرعون کے پوتے پڑ پوتے، اس کی اولاد اپنے زمانے میں جھوٹ بول سکتی تھی نا، وہ جھوٹ اب تاریخ نے کھول دیا. یہ شرک کی لعنت ہے، سوسائٹی پہ اثر انداز ہوتی ہے. اللہ کی توحید میں یہ نہیں ہوتا. اللہ کی توحید تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن پہلے مسجد نبوی میں آئے ہیں، اور انہوں نے اپنا کرتا اور ایک تہبت باندھی ہوئی ہے اور فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرے جانے کا وقت قریب ہے، اور میں نے کسی شخص کا کچھ پیسہ دینا ہو، میں نے کسی سے زیادتی کی ہو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو. ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، ان کا اللہ کے رسول، اتنا قرض میرا آپ کے ذمہ، فرمایا ابھی میرا قرض ادا کر. یہ خدا کی توحید ہے، خدا کا خوف ہے. شرک میں نمرود ہے، وہ کہتا ہے کہ انا وحی و امید، میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جان ایک زندگی سے اٹھ کے پوری کائنات کو لے لیا اور کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، میرا پروردگار تو مغرب سے کل طلوع کر کے دکھا دینا. فبوہت الذی کفر، کافر نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دے لی، حیران رہ گیا کہ یہ کیا دلیل ہے، کیوں ہی ہوتا ہے؟ یہ شرک ہے. امپائر قائم ہوتی ہے، فرد تو کجا، اقلیت اپنے حق کو نہیں لے سکتی، اس لیے کہ بادشاہ متکبر مغرور، وہ خدا سے شریک ہے، جو وہ کہہ دے وہ قانون بن گیا، بس اتنی بات. اور یہاں حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دیں تو یہ اللہ کی توحید ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ فیصلہ جناب والا کی اپنی رائے ہے یا اللہ نے نازل کیا؟ آپ فرماتے ہیں اپنی رائے ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ رائے ایسے نہیں، ایسے کر لیجیے. آپ فرماتے ہیں اچھا ایسے کر لو. کتنا فرق ہے ان دونوں چیزوں. شرک کی دوسری لعنت یہ پڑتی ہے کہ سوسائٹی میں ایک مذہبی طبقہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو خود کو خدا کا نائب سمجھنے لگتے ہیں،
اور یہ اور حکمران اگر مل جائیں تو پھر اللہ ہی حافظ. پھر یہ فتوے دیتے ہیں اور فوج اس کو نافذ کرتی ہے. کسی نے مذاق کیا اور دوسرے نے پوچھا کہ ایم ایم اے بن گئی اب کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ کو اللہ ہی بچائے. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ ملٹری ملا اتحاد جو بنا ایم ایم اے یہ ہے. تو مذہبی طبقہ وہ فتوے دیتا ہے جو فتوے حکمرانوں کے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں. کیونکہ وہ جانتے ہیں بقا اس میں ہے. ہم انہیں جھوٹا خدا مان رہے ہیں، وہ ہمیں جھوٹا خدا کا نائب دنیا میں مان رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے کا فرم رکھتے ہیں. ترکی میں وہی فیل فوج اور یہ ہو جائے تو وہ لعنت کے قابل اور مبارکبادیں اور سب کچھ، اور وہی فیل اپنے ملک میں ہو جائے تو مٹھائیاں بٹیں. یہ فرق ہے حالات کا. اس شرک کی یہ لعنت ہے کہ سوسائٹی میں دوسرا طبقہ ایسا جنم لیتا ہے جو مذہب کے نام پہ دنیا کا استحصال کرتے ہیں. اسی لیے فرعون نے پورے مصر میں، سورہ اعراف کی ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے سٹیچوز لگا دیے. یورپ میں آپ چلے جائیں، یہ جرمنی میں، اسپین میں، فرانس میں، اب بھی آپ چلے جائیں، ہم نے جب بھی گئے یہ دیکھتے رہے، مختلف چوراہوں پہ بڑے بڑے مجسمے نصب امریکہ میں، تاکہ ان کی دھاک بیٹھے، روب بیٹھے. مالکی فقہا جو بوقت ضرورت تصویر کے جائز ہونے کا قائل ہوئے ہیں، وہ اسی لیے کہ اسپین پہ ایک دور ایسا گزرا ہے جب حکومت وقت کی اور حکمرانوں کی بات ماننا، قاضیوں کی بات ماننا، عدالت کا احترام، قانون کا نفاذ عام پبلک میں کمزور پڑ گیا تھا. اس وقت مالکی فقہا نے اسپین کی خلافت کو یہ کہا کہ بڑے بڑے جو قاضی اور بڑے بڑے جو حکمران اور گورنر ہیں، ان کے سٹیچوز، پتلے بنائے جائیں، مجسمے بنائے جائیں اور مختلف شہروں میں نصب کیے جائیں، تاکہ جو لوگ پاس سے گزریں ان پر ہیبت اور روب پڑے کہ یہ بادشاہ وقت ہے، یہ خلیفہ وقت ہے، یہ قاضی صاحب کی تصویر ہے، ڈریں اور قانون کی پابندی. یہ اسپین میں ہوا تھا، مسلمانوں نے ہی بنائے تھے، مالکیوں نے. اسی وجہ سے مالکی کو کہا، اب بھی تصویر کے معاملے میں بڑے نرم ہیں. وہ کہتے ہیں ضرورت کے تحت یہ چیزیں سب ضروری ہیں. یہ چیز اب تک بھی رہی ہے بادشاہوں کا روب. جن لوگوں نے بھٹو کا ابتدائی دور دیکھا ہے، ایوب خان کا دور جن لوگوں نے دیکھا ہے، اب تو بڈھے ہو گئے، لیکن اس زمانے میں صدر مملکت کی گاڑی، بھٹو صاحب کے ابتدائی دور میں وزیر اعظم گزر رہے ہیں روڈ سے، بڑا اثر پڑتا تھا. آج وزیر اعظم سکھر آ رہے ہیں، آج میاں والی صدر مملکت آ رہے ہیں، آج وزیر اعظم ملتان آ رہا ہے، پورے شہر میں لوگوں میں ایک عجیب وہ یعنی روب کی کیفیت دلوں پہ چھا جاتی تھی کہ یار آج وزیر اعظم اور بادشاہ صدر آ رہا ہے ہمارے شہر. اب ایسی آزادی آئی ہے مادر پدر آزاد کہ وزیر اعظم ہو، چیف جسٹس ہو، ملک آئین ہی کیوں نہ ہو، دھجیاں بکھیرتے ہیں. اس آزادی سے وہ قید اچھی تھی. اب نئی تہذیب آ گئی نا آزادی, اتنی آزادی کہ قانون ملک سے آزادی. اس لیے شرک, یہ جو مذہبی طبقہ ہے اس کا جبر قائم کرتا ہے. اللہ کی توحید مذہبی طبقے کا جبر قائم نہیں ہونے دیتی, اس لیے کہ جو مذہب کا صحیح رہنما ہوتا ہے اس میں خدا کا خوف ہوتا ہے. وہ کہتا ہے غلط فتویٰ دے کے مرنا ہے. چنانچہ ہزاروں مثالیں ملیں گی کہ جس مذہب کے اسلام کے صحیح نمائندے تھے انہوں نے کبھی بھی حکمرانوں کی خواہش کے مطابق فتویٰ نہیں دیا, فتویٰ ان کا اپنا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی امیر المومنین ہیں اور ان سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اختلاف کرتے ہیں کئی جگہ پہ کہ حضرت یوں نہیں فتویٰ یوں ہے یوں نہیں یوں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے زبردست صاحب علم ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا میں نے فتویٰ دیا, دیکھو عبداللہ ابن مسعود نے کیا فتویٰ دیا, حضرت کا فتویٰ دیکھنا میرے مطابق ہے نہیں ہے یا میرا فتویٰ ان کے مطابق ہے نہیں. خدا کا خوف. اپنے آپ کو پابند سمجھتے تھے اللہ کے فیصلے کا. یہ نہیں ہے کہ ہمارا فتویٰ فائنل اتھارٹی نہ, وہ کہتے تھے کہ اللہ کا حکم آخری چیز ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں حج پہ اور ایک جانور کا شکار کر لیا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا حالت احرام میں اور آپ کو یاد نہیں رہا کہ اللہ نے شکار کو منع کیا ہے؟ فرمایا غلطی ہوئی. اور اللہ کہتا ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم, تم میں سے دو آدمی جو انصاف کرنے والے ہوں وہ بیٹھیں اور فیصلہ کریں اس جانور کا جو حالت احرام میں شکار کیا گیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور غالب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ دو بیٹھے اور انہوں نے کہا امیر المومنین عمر پہ اتنا جرمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نے پیسے جمع کرا دیے. ہزاروں قصے ایسے ملیں. خدا کی توحید مذہب کا جبر قائم نہیں ہونے دیتی, اس لیے کہ وہ چیلنجیبل ہے نا, عدالت میں چیلنج ہو جاتا ہے کہ جی یہ فیصلہ ہوا ہے آپ بتائیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق پاس اتنے اتنے پوری مملکت سے مقدمات آتے تھے, انہوں نے ایک اصولی حکم جاری کر دیا اپنی خلافت کے شروع میں کہ میرے ملک میں بڑی سزا, کیا کہتے ہیں بگ پنشمنٹ, قتل کسی کو نہیں دی جا سکتی جب تک کہ میں خود اس مقدمے کو نہ سن لوں. پوری مملکت میں قانون آ گیا کہ قتل کا فیصلہ جب تک مدینہ منورہ میں حضرت سن کے فیصلہ نہیں کرتے, چھوٹے کر بھی دیں گے تو حکم آ جا کے منسوخ ہو سکتا ہے. چنانچہ قتل کی سزا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی موقع پہ ثابت کر دی کہ نہیں, پھانسی نہیں دی جائے. انسانی جان کی عزت اور حرمت, ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا نہ. حضرت سعد رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جس کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس سے خلافت ملے تو اس کا حق رکھتا ہے سعد, انہوں نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منسوخ فرما دی, نہ نہیں کاٹا جائے گا. کتنی چیزیں ایسی ہیں. اللہ کی توحید مذہب کا جبر نہیں قائم ہونے دیتی. پتہ نہیں آپ اس سوال کو کیسے سمجھیں کیسے لیں, لیکن موجودہ حالات میں ہم تو کیا فیصلہ کریں، ہماری ذہنی صلاحیت اتنی نہیں، لیکن ایک بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے، کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ اس پوری دنیا میں اب جو موجودہ مسائل ہیں، ان مسائل کی ایک بہت بڑی جڑ اکانومی ہے، آپ اس سے سر پہ نظر نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ ہے. سرمایہ دارانہ نظام اسے تحفظ دیتا ہے، سرمایہ دار اپنی فیکٹری کو کیوں ختم کرے، لینڈ لارڈ اپنی زمین کو کیوں تقسیم کرے، اس حد تک لینڈ لارڈ اپنی زمین کے بارے میں فکر مند ہیں کہ فاروق لغاری کا اگر آپ نے نام سناؤ صدر مملکت، تو پاکستان کے جتنے صدر گزرے ہیں ان میں بڑے معتدل، بڑے فہیم، دانا اور بڑے پڑھے لکھے آدمی، اور ہمارے حضرت محمد الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل عاشق تھے، حضرت کو خاص طور پہ ہندوستان سے بلایا، دعوت دی، لاہور میں حضرت رحمۃ اللہ کے اعزاز میں عشائیہ، یہ وہ سب کچھ. اس کے باوجود اسمبلی میں بل پیش ہوا کہ زمینیں تقسیم کی جائیں، تو انہوں نے اٹھ کے، یہ خود ان کی تقریر دیکھو ان کی سنجیدگی کتنی تھی، انہوں نے اٹھ کے چند جملے کے، انہوں نے کہا کہ سپیکر صاف بات ہے، ہم مر جائیں گے اپنی زمینیں نہیں تقسیم ہونے دیں گے، اور جو کرنا ہے کر لو، بس ہم نہ اس بل کو پاس ہونے دیں گے نہ اپنی زمینیں تقسیم ہونے دیں گے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ لینڈ لارڈز ہیں، فیکٹری کا مالکان اپنی فیکٹری کیوں ختم کریں گے، سرمایہ دارانہ نظام تحفظ دے رہا ہے. مذہبی رہنما چلے جائیں گے تو کہے گا حضرت اتنا سرمایہ ہے، 70 ارب روپے کا کاروبار کرتا ہوں، 70 ارب روپے کی زکات کی میں نے ادا کر دی ہے، باقی مال میرا ہے، اب کس قانون کے تحت میرا مال لے سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف اس 70 ارب روپے کے کاروبار میں سے مشکل سے 50 کروڑ روپے خرچ کر کے آپ کے سیاسی قائدین میں کسی ایک کو بھی کڈنیپ کر لیتا ہے، جہاز دے دیتا ہے، امارات دے دیتا ہے، ہر جگہ ٹھہرنے کی سہولتیں دے دیتا ہے اور اپنی پالیسی چلاتا ہے. ہم کئی بار سوچتے ہیں، کوئی کہتا ہے حضرت زکات میں نے پوری دی ہوئی ہے، فطرانہ ہر سال دیتا ہوں، جو مذہبی واجبات اب میرے ذمے لگاتے ہیں میں سب کے سب پورے کرتا ہوں، اب بتائیں مجھے میں کیا کام برا ہوں. کئی بار سوچتے ہیں کہ آخر اس کا علاج کیا ہے، اس سرمایہ دارانہ نظام کا توڑ کہاں پھرائے گا، ہے وہی سرمایہ داری بندائے مومن کا دی، وہ اسی 40-50-60 کروڑ سے پورے ملک کو قابو میں لا رہا ہے. 60 کروڑ تو بہت رقم ہے، 20-30 کروڑ روپے نکال کے اس ملک کے بڑے سے بڑے آدمی پہ، ایک فرد پہ خرچ کر کے جو چاہے منسٹری لے لے اور جو چاہے کرے، اس لیے کہ پرائم منسٹر پہ اس نے 20 کروڑ روپے لگائے ہوئے ہیں نا، پرائم منسٹر کہاں ہلے گا، صدر مملکت کہاں جائیں گے. مذہب سرمایہ کو تحفظ دے اور سرمایہ دار اپنے سرمایہ کو خود تحفظ تو دے گا ہی دے گا، تیسری راہ کیا ہے؟ اسی یہ سوال کئی بار ہمارے خیال میں آتا ہے، سوچتے ہیں تیسرا راستہ اب کیا ہے، کہاں جائیں.
وہ اپنے سرمایے کی بنیاد پہ اگر تعلیم کا نظام اس کو شعور نہیں ہے ہمارے یہاں، شعور ہونا سرمایہ دار کو، جس دن سے شعور آیا وہ اس دن اپنے سرمایے کی بنیاد پر تعلیمی نظام کو بھی قابو میں لے لے گا، کیونکہ ہمارے یہاں نظام ہی ابھی اس کے لیے خطرہ نہیں بنا، جس دن کوئی نظام اس کے لیے خطرہ بنتا ہے وہ پہلے ہی قابو میں لے لیتا ہے، اس کے لیے خطرہ حکومت بن سکتی تھی نہ حکومت کو اس سے قابو میں لے لیا، اس کے لیے خطرہ سرمایہ دارانہ نظام کے لیے ملک کا قانون بن سکتا تھا، ملک کا قانون کیا چیز ہے، سرمایہ نے اسے قبضے میں لے لیا، اگر تعلیمی نظام کہیں اس کے لیے چیلنج بنے وہ اس کو بھی قابو میں لے لے گا، چنانچہ یورپ نے یہی کیا ہے، سرمایہ داروں نے اپنے سرمایہ کے تحفظ کے لیے پوری سکولنگ اور سسٹم کو اپنے قابو میں لے لیا ہے، اور وہ ہوتے ہوتے اس حد تک پہنچے ہیں کہ اب دنیا میں رزق کے ذرائع سونا، اس زمانے میں سمجھا جاتا تھا تیل، گیس، بڑے بڑے سورسز، ان سب کو انہوں نے اپنے قابو میں لے لیا سرمایہ دارانہ معیشت، ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کو حکومت لینے تھوڑی آئی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی تو تجارت کرتی تھی، تو تاجر بنیادی طور پہ، اس کمپنی نے پورے ملک کو سنبھال لیا، لیکن ابتدا تجارت سے کی، آہستہ 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 ہندوستان کے معاشی نظام، اسی لیے جب ہمارے یہاں سٹی بینک آیا نا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا، میں نے کہا ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے، جس دن انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تو ہم نے کہا ایسٹ انڈیا کمپنی کی آج ملاقات ہو رہی ہے اور دیکھو اب کیا ہوتا ہے، پورے ملک میں وہ بینک چھا گیا، اور تیسری ایسٹ انڈیا کمپنی اب یہ چائنا کی صورت میں آ رہی ہے، اس کے اثرات جو ہماری تہذیب پہ مرتب ہوں گے، اس کے لیے 50-60 سال کا عرصہ شاید چاہیے، یا اس سے کم یا زیادہ، اس وقت تک ہم لوگ تو قبروں میں ہوں گے، جو اگلی نسلیں آئیں گی وہ اس تہذیب کے ثمرات دیکھیں گی، اور شاید جن لوگوں نے اس سسٹم کو اپروو کیا ہے شاید ان میں سے کچھ کی نگاہ اتنی گہری نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں نا، ہماری سیاسی قیادت ان پڑھ، انہوں نے پڑھا ہوتا کہ غیر ملکی سرمایہ دار سرمایہ لگا کر کسی ملک کی تہذیب، ثقافت، مذہب، ہر چیز کو جڑ سے اکھیڑ کے اپنا سسٹم دے دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے، پڑھے ہوتے تو انہیں پتا ہو، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب اسکندریہ فتح کیا ہے، الیگزینڈرا مصر کا ایک شہر، تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ امیر المومنین ایسا شہر فتح کیا ہے کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی، عیسائیوں نے اس شہر کو بنایا ہے، 4000 حمام ہیں، یعنی 4000 اس شہر میں اسپاٹس ہیں جہاں جا کر لوگ نہاتے ہیں، اتنی تفریح گاہیں ہیں، اتنے یہودی پڑھے لکھے ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان میں ایک ایسا آدمی مل گیا ہے جو پورے ملک کا اکاؤنٹنٹ ہے، اکاؤنٹنٹ جنرل، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، انہوں نے فوراً لکھا کہ اسے میرے پاس بھیجو اور اسے کہو مجھے ضرورت ہے، مدینہ منورہ آیا تو فرمایا میری پوری مملکت کا حساب و کتاب رکھا کرو کہ ہماری مملکت میں کتنے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جنرل اکاؤنٹنٹ، اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں کو لگا دیا، فرمایا انہیں بھی سکھا دو، ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، یہ کتاب ہے، اس سے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اگر میں بھولتا نہیں اس کے اصل نام، تو خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی، سرمایہ دارانہ نظام کی جڑ کہاں سے اکھڑے، تو اکھڑتی نہیں، سرمایہ دار تو سرمایہ کو تحفظ دیتے ہی دیتا ہے، مذہب بھی اس کو تحفظ دینے لگے اور مذہبی رہنما بھی مجبور ہوں یا پھر یہ کہ اندر سے ان کی بھی خواہشوں کو یہی سسٹم چلتا رہے یار ٹھیک ہے ہمارے مدرسے میں سرمایہ دار ہر مہینے 10 لاکھ بھیج دیتا ہے سال کے آخر پہ 1-2 کروڑ روپے زکات کے مل جاتے ہیں ہمارا بھی سسٹم چل ہی رہا ہے نا اس لیے سرمایہ کے سسٹم کو چلنے دو تو وہ پھر غریب آدمی اس کا خون تبدیل ہو کر دولت کی شکل اختیار کر کے ڈالر پاؤنڈ روپے کی شکل اختیار کر کے ہمارے ہاتھ میں پھر واپس آ جاتا ہے غریب کا خون جمتا ہے اس جمے ہوئے خون کو پھر رگڑا لگتا ہے پھر بلونی سے بلوتے ہیں سرمایہ دار اور اس کا جو مکھن خون کا نکھر کے سامنے آتا ہے یہ سرمایہ دار کا روپیہ ہے یہی چیز ہے نا اور کیا ہے ہم اس سسٹم میں صدیوں سے جی رہے ہیں اور ہم غلام اسی کا شکار ہیں اور ہم غلام پتہ نہیں کتنے عرصے تک مزید ہماری نسلیں پھر ان کی نسلیں پھر ان کی نسلیں اسی طرح اس سسٹم میں چلتے رہیں گے اسی لیے علامہ اقبال بار بار اس سسٹم کے خلاف جو بات کرتے ہیں نا وہ یہی کہتا ہے دیکھ خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں تیری نہیں دیکھ خدایا اے گاؤں کے نمبردار یہ نمبرداروں کی اولاد یہ گاؤں میں جن کا خاک ہوتا ہے جن کا مال ہوتا ہے یہ اپنے بچوں کو پھر کابل بھیج دیتے ہیں پھر سی ایس ایس کے امتحانات میں بھیج دیتے ہیں پھر اکیڈمی میں بھیج دیتے ہیں پھر ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ اس کے افراد اس سرمایہ داروں کی اولادیں جب ادھر آتی ہیں تو سرمایہ تو ہوتے ہی ہوتے اختیار بھی مل جاتا ہے اور اختیار اور سرمایہ دونوں جمع ہو جائیں تو پھر بھٹو صاحب آ جاتا ہے پھر بلاول آتا ہے پھر حمزہ شریف ہے مریم نواز ہے پھر سلمان ہے لندن میں پھر تھوڑے بلاول صاحب کا ایک پیریڈ آکسفورڈ میں ایک کلاس باپ نے 1.5 کروڑ روپیہ خرچ کیا پورا چارٹر طیارہ بک کرا دیا کہ جاؤ بیٹے تمہاری کلاس نہ مس ہو جائے یہ سارا تاریخ میں کتابوں میں آیا ہوا اور عنوان یہ ہے کہ والد صاحب کو بیٹے کی تعلیم کا اتنا خیال تھا کہ پورا جہاز بک کرایا کہ کہیں ایک پیریڈ نہ تمہارا مس ہو جائے اور جو تمہارے صدارت میں 1.5 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ بھی کہیں تو تھوڑا ہے بغیر تعلیم کے ہیں تمہیں اس کا خیال نہ آیا اور اپنے بیٹے کی ایک کلاس کا خیال تمہیں آ گیا اس لیے کبھی کبھی سوچتے ہیں اس سوال کا جواب کیا ہے سرمایہ دار نے تو سرمایہ کو تحفظ دینا ہی ہے اور مفتیوں نے بھی اس نظام کو تحفظ دینا ہے تو پھر تیسرا راستہ کیا ہے دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں گاؤں کے نمبردار یہ زمین تمہاری نہیں ہے تمہاری نہیں ہے تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں تیری تیرے باپ دادے کی بھی نہیں تیری بھی اسی لیے وراثت نہیں جاری انہیں دیتے پتہ ہے بیٹی ہے پھر اس کا حصہ پڑے گا تو داماد کو اتنا مل جائے گا تو وہ پہلے ہی رشتہ ڈھونڈ کے وہ چاہے صوبہ سرحد کا پٹھان کیوں نہ ہو اور اسے اردو سپیکنگ کراچی ایم کیو ایم والوں کے ہاں شادی کرنی پڑے یا پنجابیوں میں دولتانوں کے ہاں شادی کرنی پڑے وہ رشتے کو نہیں چھوڑتا اس لیے کہ پتہ ہوتا ہے ہماری ساتھ کے بندے ہیں اگر بیٹا منسٹر نہیں ہے تو داماد ہے, چلو کوئی نہیں, اپنے خاندان میں رہے. یوں کستے ہیں لوگ. اس لیے شرک کی یہ دوسری بڑی لعنت جو ہے نا, مذہبی طبقہ جنم لیتا ہے, اور مذہبی طبقہ لوگوں کی نصیبوں کا, لوگوں کے مقدر کا فیصلہ کرتا ہے. مکہ مکرمہ میں یہی چیز تو تھی, یہ جتنے کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ جو قانون بناتے تھے یہی کہتے تھے کہ اللہ کا قانون ہے, اور انہوں نے اتنی اتنی یہاں تک کہ انسانوں کو ننگا کر کے رکھ دیا خدا کے نام. یہ قریش تجارت کرتے تھے نا, اور مکہ میں ہر سال ہزاروں افراد آتے تھے, بیت اللہ کا طواف ہے, حج ہے, ان کو پانی پلانا, ان کی سیوا خدمت کرنا, حج پہ ہم ایک سال گئے تو کچھ پیسے حکومت ہر ایک کو واپس کر رہی تھی مدینہ منورہ جانے کے لیے. مکہ سے جن لوگوں نے بھی وہ کوپن اپنے یوز نہیں کیے تھے, وہ کوپن گورنمنٹ نے کہا پیسے لے لیں آپ. ہم بھی پرائیویٹ گئے تھے, ہم نے وہ کوپن جدہ میں بینک, ہر جگہ جگہ بینک انہوں نے کھولے تھے حاجیوں کی سہولت کے لیے, بڑی نیکی کا کام تھا. ہم بھی گئے, ہم نے بھی کوپن جمع کرائے, تو انہوں نے کچھ ریال کم دیے. اتنے تھوڑی رقم سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم رقم کے لیے نہیں لیکن اس نظام کے لیے بولے ضرور. ہمیں پتا تھا یہ کیا کرتا ہے. ہم نے کہا یہ کیوں اتنے پیسے کم دیے؟ اس نے کہا شاید تھوڑی سی تو رقم ہے. میں نے کہا نہیں, رقم کی بات نہیں, کم کیوں دیے؟ اس نے کہا وار ٹیکس ہے. تو عرب تھا, میں نے کہا پتہ نہیں تمہارے بادشاہ تک بات پہنچے نہ پہنچے, لیکن تم ضرور اپنے بڑوں سے کہو کہ یہ جنگ جو عراق کی ہوئی ہے یہ تم لوگوں نے کروائی ہے, کسی نے بھی کروائی ہے, پوری امت سے وار ٹیکس تم لے رہے, ہر مسلمان کا خون چوس رہے, شرم نہیں آتی؟ تو حیران ہوا, میں نے کہا یہ بڑوں کو بھی جا کے بتاؤ کہ لوگ کہتے ہیں ہم اس نظام کو نہیں مانتے, کہ اپنے امپائر کو بچانے کے لیے اب کسی بڑی طاقت کے غلام بنے اور وہ آپ پر جنگ مسلط کرے, جنگ کے پیسے پوری امت سے آپ وصول کر کے اس کی جوڑی میں ڈال. اس لیے بہادر آدمی ذاتی زندگی میں کوئی پرواہ نہیں, اور اجتماعی زندگی میں اداروں سے ٹکر لے لیتا ہے کہ نہیں یہ سسٹم غلط ہے. تو بری مثال, لیکن مثال تو ہے کہ فرانسیسی جو تھے انہوں نے خاکے بنائے, کسی نے دیکھے کسی نے نہیں دیکھے, کچھ نہیں. جب اس خاکے بنانے والے کے آدمی کو قتل کیا گیا تو پوری قوم ہم تھونک کے میدان میں آ گئی, ان کا بناؤ اور ہم خریدیں گے. پھر خاکے اتنے بکے, اتنے بکے کہ پچھلا ریکارڈ ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا پرنسپلی صحافت کی آزادی متاثر ہوتی ہے, ہم اسے ختم نہیں ہونے دیں گے. ان کا اصول کی جنگ ہے, فرانس میں آزادی کا اصول قائم رہے گا. یہ بہادر اقوام یہی کرتی. اس لیے مکہ مکرمہ میں یہ جو امپائر قائم ہوا نا مذہبی طبقوں کا, انہوں نے انسانوں کو ننگا کر دیا. مکہ مکرمہ میں تجارت کتنی ہوتی تھی, مکہ مکرمہ میں لوگ اتنے جو حج اور عمرے کے لیے آتے تھے ان کو مفت پانی پلانا, اس کے انتظامات کرنا. مکہ مکرمہ میں کشمش ایک چیز ہوتی ہے منقع, بڑے موٹے انگوروں کو خشک کر لیا جاتا ہے. عام طور پہ مائیں جب بچے کو خسرہ ہو جائے تو منقع کھلاتی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منقع اس کو پانی میں بھگوا لیتے تھے رات کو, اور صبح اس کو مل کے اس کے بیج نکال کے اور پھر اسے ململ کے کپڑے سے چھان کے وہ جو شربت بنتا تھا وہ بہت پیتے تھے. کسی شربت کو گاڑا انہیں دیا جائے تو یہ نبیذ بن جاتی ہے, اور ہمارے نزدیک وہ نبیذ جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے, اور اسی میں جھاگ پیدا ہو جائے تو معاذ اللہ یہ کچی شراب بن جاتی ہے, اور اسی کو پکا لیا جائے تو پختہ شراب بن جاتی ہے. نبیذ کا ذکر جہاں آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پی اور یہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی اس پہ جھاگ آئی ہوئی تھی تو آپ ناراض ہوئے اس پیالے کو دے مارا دیوار سے. تو وہ نبیذ یہی چیزیں مختلف چیزوں سے بنتی ہے, ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے. یہ مکہ والے منقہ خرید کے پانی میں ڈبو کے شربت جو بنتا تھا حاجیوں کو پلاتے تھے مفت. یہ پیسہ کہاں سے آئے؟ شہر میں اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں ہزار آدمی بھی فرض کر لیں آ گیا تو ہزار آدمیوں کا کھانا. یہ قریش مکہ جو تھے نا قریشی, یہ بڑے ذہین تھے نا مذہبی پیشوا. شرک سے دوسری لعنت دنیا میں یہ آتی, انہوں نے سوچا کہ حج سے عمرے سے کمائے کیسے جائیں پیسے. حج اور عمرے پہ تو کما نہیں سکتے, اب تک عمرے کا ویزا فری لگتا ہے نا, حج کا ویزا فری لگتا ہے, پیسے کمانے ہو تو کرایہ بڑھا دے. انڈائریکٹ میتھڈ یوز کیا جاتا ہے, ڈائریکٹ میتھڈ پہ نہیں آتے کبھی بھی, اللہ نے بھی منع کیا. اس ریلیجیس امپائر نے شرک کی دوسری لعنت جو ان پہ پڑی تھی انہوں نے اس طرح کیا کہ جو آیا نا عمرے حج کے لیے بٹھا لیتے تھے, کہتے تھے تم ان کپڑوں کے ساتھ عمرہ کرو گے, خدا کے پاک گھر کا طواف کرو گے, تم ان کپڑوں میں گناہ کرتے رہے ہو, یہ تمہارے کپڑے ناپاک ہیں, تم خود بھی ناپاک ہو, پاک صاف چادریں ہم سے لو اور خریدو اور اس میں طواف کرو. جو تو ہوتا تھا پیسے والا وہ کہتا جی لیں پیسے کپڑا دے دیں, کپڑے کا بزنس چمک گیا, ایک روپے کی چادر دس روپے میں فروخت کی تو وہ اللہ کے لیے قریش کا کپڑے کا بزنس چلا. کپڑے کا بزنس بنیادی طور پہ بہت اسٹیبلش بزنس تھا مکہ مکرمہ. سیدنا وقر رضی اللہ عنہ جو آتا ہے نا وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے, وہ یہ چیزیں تھی, کپڑا بہت بکتا تھا, یمن کا کپڑا آتا تھا وہاں بکنے کے لیے اور کہاں کہاں. اس لیے ایک چیز تو یہ ہوتی تھی, اچھا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اسے کہتے تھے کپڑا خریدنے کے لیے پیسے نہیں, نہ پریشان کرائے پہ لے لو چادر, کرائے پہ لے لو, صاف دھلی ہوئی چادر دکھائی, کرایہ وصول کر لیا, وہ کرایہ تو جب تک چادر چلتی رہے. اس طرح سے یہ پیسے اینٹتے تھے لوگوں سے, اور جس کے پاس نہ کرایہ ہے نہ کچھ کہتے تھے ننگا طواف کر, وہ ننگا طواف کرنے لگتا ہے, کپڑے تک اتروا لیے مذہب کے نام پہ, ننگا کر دیا لوگوں کو. مگر یہ نہیں کہا کہ انہی کپڑوں کو استعمال کرو, اگر یہ کہہ دیتے تو وہ سارا بھرم ہی ٹوٹ جاتا. لوگ کہتے ہیں جب انہی کپڑوں میں طواف کرنا ہے تو پھر خریدنا کیا ہے اور کرایہ کیا لیں, ننگا طواف. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے گھر کا طواف کرنے آتے ہو اور دیکھو مقام و تسبیح, اللہ نے کہا اتنے نالائق ہیں سیٹیاں بجاتے ہیں بیت اللہ میں اور تالیاں پیٹتے ہیں, اور اللہ نے اس کے مقابلے میں کہا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد, اور دیکھو میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ اچھے کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, میرے گھر میں آ رہے ننگے نہیں آنا. کپڑے میں دو عیب نہ ہو, مراد یہ ہے خدا کی, نہ پھٹا ہوا ہو اور نہ میلا ہو. جب نماز میں آؤ تو نہ پھٹے ہوئے کپڑے سی لو, پیوند لگا لو, اور میلا نہ ہو دھو لو. دونوں آسان چیزیں. یہ دوسری لعنت ہے شرک کی. خدا کی توحید اس میں یہ دوسری چیز آتی نہیں. مذہب کا اپنا مذہبی لوگوں کا امپائر قائم نہیں ہوتا. اسی لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو توڑا ہے. حضرت طلحہ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ ریشمی چادریں احرام کی باندھ کے ریشم خالص. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بلا لیا ان کا یہ کیا ہے. ان کا حضرت سوتی کپڑا ہمارے جسم پہ آ جائے اور جسم کے ساتھ لگے تو شدید سرخ داغ پڑ جاتے ہیں, خارش شروع ہو جاتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بتایا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی, میں مانتا ہوں لیکن احرام میں تمہیں دیکھ کے نا لوگوں کو, تم ہر آدمی کو نہیں بتا سکتے, ہر حاجی کو بتاؤ گے کہ ہمارا یہ عذر ہے, لوگ تمہیں دیکھ کے کل کو یہی ریشمی چادریں اوڑھیں گے. یہ شرک کی لعنت ہے, اللہ کی توحید اس سے بچا. اسی لیے اللہ کہتا ہے اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ, ان عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو خدا بنا لیا. اور اسی لیے اللہ لولا ينهاهم الربانیون, ان عیسائیوں کے پیر اور ان کے مولوی, اللہ نے بڑا زبردست شکوہ اور گلہ کیا. اللہ نے کہا کیوں نہیں تم روکتے عوام کو کس چیز سے. لولا ينهاهم الربانیون, ان کے جو اللہ والے بنے پھرتے ہیں, ربانی خدا والے رب والے بنے پھرتے ہیں عیسائیوں کے, یہ کیوں نہیں عیسائی پبلک کو روکتے, کرسچنز کو کیوں نہیں روکتے. عن قولهم الاثم و اقلهم الصحر, دو چیزوں, ایک گناہ کی باتوں سے, جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے. اللہ نے کہا حرام خوری سے روکو اپنی پبلک کو اور جھوٹ بولنے سے روکو اپنی پبلک کو. تم اللہ والے بنے پھرتے ہو, تم پبلک کو کیوں نہیں روکتے. اللہ جانتا ہے کہ اگر عیسائی پیر مشائخ اللہ والے جو بنے ہوئے تھے, اگر لوگوں کو جھوٹ سے روکیں گے تو لوگ جو جھوٹی تعریفیں ان کی کرتے ہیں وہی ختم ہو جائے گا. وہ جھوٹی تعریفیں ہی تو ہوتی ہیں. اور اگر یہ حرام کھانے سے روکیں گے تو نظر و نیاز کے سلسلے ختم ہو جائیں گے. وہ حرام سے اس نے فیکٹری لگائی ہے, وہ آ کے دیتا ہے 1 کروڑ کے حضرت, یہ 1 کروڑ تو حضرت یہ تھوڑی پوچھتا ہے, فیکٹری کدھر سے لگ گئی, انہیں 1 کروڑ رکھ لینا. وہ اگر یہ کہیں کہ میاں حرام سے توبہ کرو, یہ فیکٹری غریبوں کے خون سے لگی ہوئی ہے, اس کو بیچو, جس جس کے پیسے مارے ہوئے ہیں یہ دو واپس. وہ کبھی ریاض صاحب سے مذہبی طبقہ یہ کہے کہ حضرت جو مجھے مسجد کے لیے پلاٹ دے رہے ہیں نا, مہربانی کر کے جن کی کنالوں کے حساب سے زمین آپ نے ضبط کیا اور جو مقدمے عدالت میں چل رہے ہیں, پہلے انہیں بھگتائیں, میری مسجد بنے نہ بنے آپ کے آخرت کا مشورہ دیتا ہوں. تو وہ پھر اس کو دوبارہ یہ تھوڑی کہیں گے تو پلاٹ لے لے, وہ کہیں گے چھوڑو یار مولوی کا دماغ خراب ہو گیا. لولا ينهاهم الربانیون, ان کو جو لوگ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں یہ ان کے مشائخ کیوں نہیں روکتے. عن قولهم الاثم, گناہ کی باتوں سے. گناہ کی بات ہے نا, اس گناہ کی بات سے ہر چیز کی پرورش ہوتی ہے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا, فیٹس, ماں کے وجود کا حصہ ہوتا ہے, تو اس کی پرورش گندے خون سے ہوتی ہے. گنا, گندم, نباتات, اس کی پرورش کھاد سے ہوتی ہے. بچے کی پرورش دودھ سے ہوتی ہے. بڑے آدمی کی پرورش نمود, زندگی کا قائم رہنا, گندم, بنگلہ دیش میں ہو تو چاول، پہاڑی علاقے میں ہو تو مکئی سے ہوتی ہے، اور انسانی نفس اندر جو موٹا ہوتا ہے اور پرورش پاتا ہے، اس کی پرورش کانوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. کانوں سے جب سنتا ہے نا کہ حضرت آپ ایسے اچھے، حضرت آپ ایسے، اور جناب والا آپ کا کہنا کیا، حضرت آپ کے مدرسے کا کہنا، یہ پیسے ذرا سے میں لایا تھا، یہ تو اپنی تعریف سن کے نا یہ نفس اس سے موٹا ہوتا ہے. اور جو آدمی نفس کے مکر کو جانتا ہے نا، وہ اپنی تعریف سے پہلے ہی بات کا رخ بدل دیتا ہے کہ اگلا جملہ میرے نفس کی رضا بننا، میں کہتا یار اس کو چھوڑو، کوئی اور بات کرو، میرا نفس نہ موٹا کرو. نفس کی پرورش اس کان سے ہوتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، لوگ عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے چل رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کا عبید، یہ جو آپ آگے چل رہے ہیں اور لوگ پیچھے چل رہے ہیں نا، یہ پیچھے والوں کو ذلیل کر رہی ہے یہ چیز، اور تمہارے نفس کی پرورش ہو سکتی ہے. اور سب سے زیادہ نفس کی پرورش کانوں کے ذریعے کس کی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ یقین مانو، میں تم تو کیا اس درجے تک پہنچیں گے، لیکن یہ گارڈ آف آنر میں جب پریڈ ہوتی ہے نا، تو نفس کی پرورش، نفس ایسا پھول کے کپا بنتا ہے کہ وزیر اعظم کے لیے گارڈ آف آنر ہے، چیف کے لیے گارڈ آف آنر ہے. کان سنتے ہیں نا، نفس پھولتا ہے نا، پریزیڈنٹ کے لیے گارڈ آف آنر ہے. یہ گارڈ آف آنر میں اگر یہ یاد رہے کہ ایک دن آج 6 فٹ اونچا ہوں اور ایک دن 6 فٹ نیچے بھی چلا جانا ہے، اور وہاں گارڈ آف آنر جو فرشتے پیش کریں گے وہ کیا ہوگا، تو کبھی اس مغالطے اور بھول میں نہ آئے. اوہو، نہ کرے، کبھی نہ کرے، نہ کرے کہ بھول جائے. معروف کرتی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور فلاں ایسا، انہوں نے کہا اس وقت کو یاد کر جب تیری تھوڑی کے نیچے سے سر پہ پٹی باندھ دی جائے اور تیری آنکھوں پہ روئی رکھ دی جائے، چھوڑ دوسروں کو، اپنا یاد کر. تو 6 فٹ اوپر جو گارڈ آف آنر ہو رہا ہوتا ہے نا، اگر وہ سوچ لے کہ 6 فٹ نیچے بھی انقریب گارڈ آف آنر ہوگا قبر میں اور فرشتے آ جائیں گے، تو بھی سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. آدمی اپنی حیثیت میں رہتا ہے، اور یہ دنیا بھر کے لوگ مانتے ہیں کہ اپنی حیثیت میں رہے تو اچھا، اپنی اوقات یاد رہے تو اچھا. یہ شرک کی دوسری بڑی لعنت ہے. یہ مذہبی طبقہ جو ہے، جب یہ سمجھنے لگے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، ولی عزباللہ، تو پھر ایم ایم اے بن جاتا ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ، پھر سرمایہ دار، پھر مذہب، یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں. پھر جو چاہے تو آپ کا حسن کرشمہ ساز کر. آج زیادہ ہی باتیں ہو گئی ہیں. شرک کی تیسری لعنت بھی پڑتی ہے، اور شرک کی تیسری لعنت جو ہے نا، وہ عوام پر پڑتی ہے. جو مشرک اور پجاری ہوتے ہیں ان پہ پڑتی ہیں. جو موحد ہوتا ہے نا، توحید، اللہ کی وحدانیت، وہ حق بات کہنے سے پھر گھبراتا نہیں، اس لیے کہ خوف دل سے نکل جاتا ہے. کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بچوں کو زیادہ معلوم ہوگا، بچے اب آج کل وہ موویز دیکھتے ہیں نا، جانوروں کی زندگی کیسے گزرتی ہے، شیر کیسے ہوتا ہے، خرگوش اور بلیاں کیسے ہوتی ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ جس درخت پہ باز اپنا گھونسلہ بنا لے، وہاں چھوٹے موٹے پرندے نہیں رہتے، اور شیر کی کچھار میں کوئی جانور داخل ہونے کی جرات نہیں رکھتا. اسی طرح اللہ کا قبضہ جب دل پہ ہو جاتا ہے، اور اللہ جس دل میں آ جاتا ہے، وہاں چھوٹا موٹی کوئی چیز پھر رہتی نہیں. شرک کی یہ لعنت برستی ہے ان پر جو مخلوق سے طمع اور خوف دو وجوہ سے حق بات نہیں کرتے، یا ڈرتے ہیں اور یا پھر لالچ ہوتی ہے، طمع ہوتی ہے، پتا ہوتا ہے کہ حکمران وقت سے اگر صحیح بات کہہ دی تو جو پلاٹ ہے وہ نہیں ملے گا، وزیر اعظم وزارت نہیں دیں گے، بات ہمیشہ سچ کہے لیکن ادب گفتگو کا جو انداز ہے بس اس سے، دونوں انتہاؤں میں نہ رہے، ایک چپ انتہا ہے اور دوسرے گالیاں دینا بھی انتہا ہے، گالیاں نہ دے اور چپ بھی نہ رہے، صاف بات کر دے جو طریقے کے مطابق، کہ جناب والا یہ یوں نہیں یوں ہوا، کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے، گالیاں دے گا تو بھی بد تہذیبی ہے، چپ رہے گا تو اللہ کے ہاں. احنف ابن قیس رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعین میں سے تھے، اتنے ذہین تھے، اتنے عمدہ گفتگو کرنے والے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سال تک اپنے پاس مدینہ منورہ رکھا. یہ ہم لوگ جو زیادہ بولتے ہیں نا، یہ ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے احنف سے ایک سال بعد کہا کہ جاؤ، اور فرمایا میں نے تمہیں ایک سال اپنے پاس اس لیے رکھا ہے کہ لڑکے تم نے جب تقریر کی تھی پہلے دن تو مجھے اسی دن اندازہ ہوا کہ تم بولنا جانتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ جن چیزوں کا خوف ہے کہ میری امت گمراہی میں پڑ جائے گی، مجھے ایسے لیڈرز، ایسے قائدین، ایسے حکمرانوں سے ڈر لگتا ہے کہ میری امت میں ایسے منافق آ جائیں جنہیں بولنا آتا ہو اور میری امت ان کے پیچھے چل پڑے. تو فرمایا میں نے سوچا کہ تم میں دو چیزیں جمع تو نہیں ہو گئیں، کہ تم منافق بھی ہو اور علیم علم والے بھی ہو، بولنا بھی جانتے ہو. یاد رکھو منافق کو جب زبان لگ جائے نا تو یہ امت تباہ ہو جائے. حیران ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مرض کی تشخیص کی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تشریح کی، اور اسی کی تشریح آج کل، اب یہ سال 1437 ہے نا، 36 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر کی، یعنی آج سے 1401 سال پہلے، اور جس کی تقریر میں لوگوں سے کہا کہ انتم اصباق اللہ نائی کی خان، اچھا میری قوم کے لوگوں، ہر وہ منافق آدمی جو چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہو اور اس کی گفتگو تمہاری چاہے سمجھ میں نہ بھی آئے، چرواہوں کی طرح اگر وہ چیخنا جانتا ہے نا تو تم بھیڑوں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑو گے، اور جو آدمی تم سے عقل کی بات کرے گا تم اسے چھوڑ دو. یہ نہج البلاغہ میں آیا ہے. حیران ہوتا ہوں سیدنا عمر علی رضی اللہ عنہ نے کتنی زبردست بات کہی. یہ سیاست دانوں کو دیکھو نا، چیخ چیخ کے بولیں تقریروں میں، ایسے جھوٹ بولیں جو آپ کی سمجھ میں بھی نہ آئے، ووٹ اسے ہی دینی ہے جا کے. فرمایا ایسا منافق جو چیخ کے بولنا جانتا ہے تم بھیڑوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاؤ گے، اور جو عقل کی بات کرے گا اسے چھوڑ دو. یہ ہے حال، اب بھی مرض ہوئی ہے. 1401 سال، 1500 سال پہلے سیدنا عمر اور علی رضی اللہ عنہما نے جو مرض بتایا تھا اب بھی وہ. تو احنف کو ایک سال لگتا. فرمایا میں نے سوچا میری مملکت میں یہ تم منافق تو نہیں ہوگے احنف جسے زبان لگ گئی ہے، اب مجھے اطمینان ہے، سال میں نے تمہارا تجربہ کیا ہے، الحمدللہ تم مومن ہو جاؤ. آنف رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے اللہ اگر بخش دیں تو یہ آپ کے شایع نشان ہے اور عذاب دیں تو میں حقیقت میں اسی کو ڈیزرو کرتا ہوں، میں اسی کا مستحق ہوں کہ مجھے مارا جائے۔ کیسے انصاف کی بات۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنو امیہ میں کچھ مظالم آ گئے تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ براہ راست اب کس کس کو دیکھتے، جن چھوٹے طبقے پہ ظلم کرتے تھے۔ ایک آدمی نے اس کے جمعے میں کہا کہ حضرت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کو اللہ نے میری امت پہ حکمران بنایا اور اس نے کسی مظلوم کی شکایت نہ سنی تو قیامت میں اللہ اس کی بھی نہیں سنے گا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سن کے روئے اور انہوں نے ایک منسٹر مقرر کر دیا، ان کا اس کا کوئی کام نہیں ہے، لوگوں سارا دن بیٹھ کے شکایتیں سنے گا اور تمہاری شکایتیں مجھ تک پہنچائے گا۔ بس یہ کوئی جا کے ہمارے حکمرانوں کو کہے کہ ایک آفس ایسا قائم کر دیں پرائم منسٹر صاحب تو لوگوں کی شکایتیں درج ہوں اور آپ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اسے سن لیں۔ کبھی کبھی پہلے نواز شریف نے ایسے کیا تھا، لوگوں کے فون سنتا تھا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ ایک منسٹر مقرر، ان کا کوئی کام نہیں ہے، اس کے ذمے شکایتیں سنیں مجھے پہنچائے گا۔ حضرت احنف رضی اللہ عنہ گئے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے وجدناہ لبہرن، یہ احنف یہ تو سمندر ہے یار علم کا حکمت کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا احنف میری مملکت کیسی چل رہی ہے، انہوں نے کہا حضرت اگر سچ بولوں تو آپ کے جو ہے نا نیچے عملہ اس سے ڈر لگتا ہے، اگر جھوٹ بولوں تو خدا سے ڈر لگتا ہے۔ یہ جواب کئی مواقع پہ ہمیں یاد آتا ہے، کئی میٹنگز ایسی ہوتی ہیں کہ سچ بولوں تو آپ کے سامنے کیا کہیں اور جھوٹ بولیں تو اللہ کے سامنے کیا کہیں۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا ذکر اس وجہ سے آیا کہ یہ لوگ صاف بات سچی بات، یہ تیسری لعنت جو پڑتی ہے نا شرک کی، یہ عوام پہ، پہلی حکمرانوں پہ جو خدا کا شریک اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں سنی، دوسری مذہبی طبقے، تیسری عوام، اللہ کی توحید، اللہ کے علاوہ لوگوں کے دل سے خوف اور لالچ یہ دونوں چیزیں ختم کر دیتی ہیں۔ جب حقیقی معنی میں اللہ کی سلطنت آدمی کے دل پہ قائم ہو جاتی ہے نا تو خیال میں بھی کبھی آتا ہے کہ فلاں جگہ سے مدد ملے گی تو دل میں توبہ کرتا ہے کہ رب تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے کہ وجود پوری کائنات میں ایک ہی کو مانتا ہے۔ یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑی آسان بات ہے یار، یہ ماننا کہ اللہ تو ہی ہے اور اسے کائنات میں تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، یہ سب مہرے ہیں، حقیقی وجود اللہ ہی کا ہے، بس یہی وحدت الوجود۔ امید اور خوف جب اللہ کے علاوہ غیر سے کٹ جائے یہ ایمان، اور امید اور خوف جتنا غیر سے وابستہ ہوتا ہے اتنی ایمان میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ سے امید، اللہ سے خوف، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، آپ نے دیکھے نہیں نا، اس لیے آپ کو بچوں بتا نہیں سکتے ایسے لوگ کیسے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، وزیر اعلی، وزیر اعظم، یہ وہ، کچھ نہیں، صاف بات کر دی کہ سرکار یوں نہیں یوں کر دیں، آپ کی حکومت میں یہ ایسے، ان کا پلاٹ ہوگا نہیں، یہ چیزیں چھوڑیں، بات یہ ہے کہ یہ ملک میں یہ ہو رہا ہے، آپ ایسے نہیں ایسے کر، ایسے نہیں ایسے کر، بس اپنی ذات، اپنا مدرسہ، کچھ نہیں، حضرت اللہ کا شکر چلتا رہے گا، حضرت آپ ایسے کر، ادب احترام، بات کرنے کا سلیقہ، یہ بھی تو شریعت ہی کا حکم ہے، لیکن ذات سے ہٹ کے مخلوق کے لیے خوف اور مخلوق کے لیے نفع کہ اگر یہ کریں گے تو اللہ کی مخلوق تباہ ہو جائے گی، ڈر لگتا ہے، اور اگر یہ کریں گے تو اللہ کی مخلوق، یہ آپ کو لالچ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ لوگ ہیں جن کا ایمان بڑا کامل، وائس رائے ہندوستان کا، انگریزوں کا کمشنر بھی سنبھالا جاتا تھا تو وائس رائے تو بہت بڑی چیز۔ سعد اللہ رحمت اللہ علیہ حیدرآباد میں ایک صوفی تھے، وائس رائے ان کی خانقاہ میں گیا، گورا تھا نا، گورے یہ کرتے تھے کہ مملکت کو، ہندوستان کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے بڑے بڑے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کو اپنی مٹھی میں رکھتے تھے، تو جاتے تھے خانقاہوں میں، مساجد میں، اب بھی کرتے ہیں حکمران، کہ یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ شیعہ، یہ اہل حدیث، بڑے علماء اپنے قبضے میں، کنٹرول میں رہیں تاکہ رائے عامہ ہموار ہوتی رہے، پبلک نہ اٹھے، سر نہ اٹھائے، اب بھی کرتے ہیں۔ تو گورا وائس رائے گیا، سعد اللہ رحمت اللہ کی خانقاہ تھی، اس نے کچھ نظر پیش کی تو اسے منع کر دیا، اسے اصرار کیا، فرمانے لگے آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ اس کا حضرت، خانقاہ کے اخراجات بہت ہیں، میں کہتا ہوں 500 کنال زمین یہ حیدرآباد میں لے لیں تو زراعت ہوتی رہے گی، گندم آتی رہے گی، چیزیں آتی، خانقاہ چلتی رہے گی۔ فرمایا ہمارا اور ہماری خانقاہ کا رزق نہ، فرمایا یہ تربوز کھائیے، سردا پیش کیا، سردا اس نے کھایا، بڑا خوش ہوا، سردا کھا کے تو پوچھا بے اختیار، یہ سردا کہاں سے؟ فرمایا کابل سے۔ اس نے کہا افغانستان، کابل؟ اتنے فرمایا جی ہاں۔ اور فرمایا میاں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے نا اور جہاں ڈوبتا ہے، اس سے لے کے اس تک سے ہمارا اور ہماری خانقاہ کا رزق آتا ہے، اگر آپ اس سے بڑا کوئی رقبہ دے سکتے ہیں تو وہ دے دیجئے، اس سے تو آلریڈی پہلے ہی رزق آ رہا ہے، یہ تو پہلے ہی دیتے ہیں سارے، آپ اس کے علاوہ کچھ دیجئے۔ چپ ہو گیا، کیا کرتے، کیا زبردست بات کہی ہے، کھانا کھاتے ہیں یار، کیا زبردست بات کہی، داغ دہلوی نے، رامپور کے نواب صاحب تھے نا، نواب صاحب نے حج کرنے کے لیے جانا تھا، نوابوں کا حج بھی ایسے ہی ہوتا تھا، 1000 آدمی ساتھ چلے گئے، 2000 آدمی ساتھ چلے گئے، نواب صاحب چل رہے ہیں، نواب صاحب کی والدہ، اوہو، والدہ کے پاؤں دبانے کی نوکرانی جا رہی ہے، سر پہ تیل والی نوکرانی بھی جا رہی ہے، اس نوکرانی کا محرم بھی جا رہا ہے، اچھا سامان جا رہا ہے، وہاں پہ بھینسیں خریدیں گے وہ بھی جا رہا ہے۔ نواب ایک حج کو جاتا تھا، رامپور کے نواب صاحب حج کو چلے تو شاید 200 آدمی لے کے چلے، خاص عملہ۔ داغ دہلوی جو شاعر تھے وہ بھی چلے گئے، نواب صاحب بڑے اصرار سے لے کے گئے کہ وہاں حج کریں گے، عمرہ کریں گے، لیکن شاعری، محفل جو منعقد ہوتی ہیں، مجلسیں، وہ بھی تو ہوں گی نا آ کر، تو شعر کون سنائے گا؟ نواب صاحب نے، واپسی پہ نواب صاحب نے پوچھا کہ داغ سناؤ، حج کیسا رہا؟ انہوں نے ایک شعر پڑھا، بہت کمال کا شعر پڑھایا، اللہ اگر نصیب یہ کر دینا کسی کو تو، دونوں جہان ایک پلڑے میں، جنت اور اس دنیا سمیت ایک پلڑے میں، اور یہ شعر ایک پلڑے، اور اس کا پلڑا پھر بھی بھاری۔ انہوں نے کہا حضرت بیت اللہ کو دیکھا اور اللہ سے کہا، شکر ادا کیا اللہ کا۔ ان کا سارے حج کا حضرت نچوڑ نواب صاحب ہی، ان کا کیا کہنے لگے، نواب صاحب حج کا نچوڑ یہ ہے کہ 1,00,000 دینوں کا ایک دینا ہے، 1,00,000 دینوں کا ایک دینا ہے، یعنی خدا اگر 1,00,000 چیزیں بھی عنایت کر، ایک دینی کا، ایک چیز اس نے دے دی، ایک 1,00,000 دینوں کا ایک دینا ہے، دلے بے مدعا دیا، تو نے دل ایسا دے دیا ہے کہ تیرے علاوہ کسی سے مانگتے ہی،
کہ اللہ ہزاروں دیکھوں کا ایک ہی جو تم نے میرا دل ایسا کر دیا نا تیری دار کے پاس جاتے ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے مومن کی سلطنت, یہ ہے مومن آدمی کا حکم, یہ ہے مومن آدمی کی حکمرانی. سات آدمیوں نے سارا عالمی اسلام کا کیا برداشتی چین بجادی جتنی رحمت اللہ سے واسطہ پڑا تو چنگیز کا پوتا تھا, تو چنگیز خان کے پوتے نے دربار میں ایک جملہ ایسے کہہ دیا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ جتنی رحمت اللہ حکومت سے لینا چاہتا. انہوں نے کہا کہ چنگیز کے پوتے بنوار ہوئے تھے, خدا کی قسم تیری سلطنت بہت سرکار ان کا حکم تعداد ساری دنیا جہان میں سن مجھ سے سمجھتے ہو کہ میں تم سے پوچھوں گا میری نظر میں ایک ٹکے کے برابر خدا کی قسم میری سلطنت میرا دل ہے, میرا باپ میرا دل ہے, میری جنت میرے دل میں, جہاں چاہتا ہوں اپنی جنت کی کٹائی بچھا کے بیٹھ جاتا ہوں, جہاں چاہتا ہوں حکمرانی کرتا ہوں, تم اور تمہاری سمجھ جائے اس کے بڑا درد آتا ہے. اس کے لیے ووٹ مانگتے دیتے ہیں, اس سے بھی ووٹ لو, اس سے بھی ووٹ کرو, اس سے بھی ووٹ لو, لاکھ دینوں کا ایک دلے دے سکتا اللہ لاکھ دینوں کی ایک چیز تمہیں دے دی ہے نا کہ دل میں کسی کا خوف اور خواہش ہی نہیں رہی, چیزیں ڈرنے کی بات ہی نہیں رہی. یہ سب سے بڑی چیز آئندہ کا جواب رہا خدا کی توحید کے بعد